والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. ایک درود پڑھیے محمد علی. اسلام میں تین قسم کے واجبات اور ذمہ داریاں ہیں. ایک عقائد ہے، ہمیں عقائد کی معرفت حاصل کرنا ہے اور پھر اس کو ماننا ہے، جاننا اور ماننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جاننے کا تعلق فکر سے، عقل سے، ماننے کا تعلق دل سے ہے. عقائد کی نسبت میں، عقائد میں جان توحید ہے، خدا کو ماننا توحید نہیں ہے. مکہ کے مشرکین بھی خدا کو مانتے تھے، لیکن خدا کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے، بلکہ خدا واحد کو ماننا ہے. توحید عربی زبان میں یعنی ایک ماننا، توحید واحد سے بنایا گیا یہ لفظ، یعنی خدا واحد کو ماننا ہے. خدا واحد ہے صفات کے حوالے سے، تمام صفات الہی عین ذات ہے. ایک حدیث میں 99 صفات بیان ہوا ہے، تمام مسلمانوں کے درمیان معروف ہے، اور دعائے جوشن میں 1000 صفت بیان ہوا ہے. خدا کی تمام صفات عین ذات، توحید کا ایک معنی یہ. صفات الگ، ذات الگ نہیں. ہم دیکھیے دنیا میں آتے ہیں، نہ علم ہے نہ طاقت ہے، پھر بعد میں علم آتا ہے، بعد میں طاقت آتی ہے، صفات آہستہ آہستہ پیدا ہوتی. لیکن نمک کو لیجیے، فرض کیجیے سالن ہے، نمکین ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ نمکین کیوں ہے، آپ کہتے ہیں نمک کی وجہ سے. پھر یہ سوال آپ یہ کرتے ہیں، نمک کیوں نمکین ہے؟ نمکین ہونا نمک کی عین ذات ہے. شربت میٹھی ہوتی ہے، کہتے میٹھی کیوں ہے، چائے میٹھی کیوں ہے، کہتے چینی کی وجہ سے. چینی کیوں میٹھی ہے یہ سوال نہیں کرتے، عین ذات ہے. اگر میٹھی نہ ہو تو چینی نہیں ہے. تو خدا کے صفات عین ذات ہے. میں تھوڑا سا پہلے ایک مثال دی، اگر جی عالم میں کوئی خدا کی مثال نہیں ہے، لیکن ذہن سے نزدیک کرنے کے لیے صفات عین ذات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خدا توحید، یہ توحید صفاتی ہے، عقائد میں پڑھتے ہیں. دوسری توحید ذاتی ہے، یعنی ذات خدا ایک سے زیادہ نہیں ہے، ایک خدا ہے، واحد ہے اور احد ہے، ایک خدا ہے اور وہ خدا بھی یکتا ہے. اور یہ دو توحید اور دو توحید ہے، یہ ہے کہ توحید در عبادت، صرف خدا کی عبادت کرنا. اس توحید کی غلط فہمی کی وجہ سے خون کی ندیاں مسلمانوں کے درمیان جاری ہو رہی ہے، مرتد ہونے کے فتوے لگتے ہیں اسی توحید کی غلط فہمی کی وجہ سے. سر تسلیم خم کرنا، کسی کے سامنے تواضع کرنا عبادت ہے. بس آپ پیغمبر کے سامنے، ائمہ کے سامنے تواضع کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، آپ عزاداری کرتے ہیں، آپ جشن مناتے ہیں، آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ توسل کرتے ہیں، آپ شفاعت چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو تکفیری لوگ جن کی بنا پر سارے مسلمانوں کو مرتد قرار دیتے ہیں اور خون خرابہ ایجاد کیا ہے، اور لاکھوں کے تعداد میں انہی سالوں میں مسلمانوں کا، لاکھوں کی بات نہیں ہے، خود عراق میں کم از کم 10-15 لاکھ صرف عراق میں مارے گئے ہیں اسی توحید کی غلط فہمی کی وجہ سے. سر تسلیم خم کرنا، اب امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے وہ شرک نہیں ہوتا ہے، پیغمبر و امام کے سامنے سر تسلیم خم کرے تو شرک ہو جاتا ہے. لیکن سر تسلیم خم کرنا، تواضع کرنا، فروتنی کرنا، اس کو شرک سمجھتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے. اس پر گفتگو نہیں کرتا ہوں، صرف ایک مثال کے ذریعے جواب دیتا ہوں، کیونکہ گفتگو، خود گفتگو کے لیے کافی ایک دو تقریروں کی ضرورت ہے. تو مثال یہ کہ حضرت یوسف کے سامنے حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ اور 11 فرزند سجدے میں گر گئے، سجدے کیے انہوں نے، قرآن میں صریح موجود ہے، صرف روایت نہیں ہے، قرآن میں صریحا موجود ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اور حضرت آدم کے سامنے خدا نے حکم کیا فرشتوں کو، سب سجدہ کرو، وہاں پر سجدہ نہ کرنے والا کافر قرار پایا، شیطان جس نے سجدے سے انکار کیا وہ کافر قرار پاتا ہے. یہاں سے پتہ چلا تعظیم کرنا، کسی ہستی کے عظمت کا قائل ہو جانا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا عبادت نہیں ہے. عبادت کسی کو معبود سمجھ کر، کسی کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا عبادت ہے. یہاں پر حضرت آدم کے سامنے سجدے کرنا عبادت، سجدے کے انکار کرنا کفر قرار دیا. سجدہ کرنا عبادت اور سجدے کے انکار کرنا کفر. بلکہ خدا کی عبادت کرنا آسان ہے، لیکن نبی اور امام یعنی خدا کے سامنے جھکنا کوئی مشکل نہیں ہے، ذہنی طور پر ہم تیار ہوتے ہیں. نبی اور امام اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اپنے زمانے میں ہونے سے انسان اپنے زمانے کی کسی شخصیت کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نفسیاتی مسئلہ ہے. کہتے حجاب معاصرت، یعنی اپنے زمانے میں ہونا خود ایک حجاب ہوتا ہے. اپنے زمانے کی شخصیت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی عظمت کا قائل نہیں ہوتا ہے. حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، شک شبہات کی وجہ، جو بھی ہو، تو حکم خدا کے بنا پر حضرت آدم کے سجدہ کرنا زیادہ توحید ہے. یعنی اس حد تک خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے کہ خدا جس کے سجدے کے لیے کہتا ہے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. در حقیقت جب توسل کرتے ہیں وہاں پر خدا کی بندگی زیادہ ہے، خود خدا سے مانگنا مشکل نہیں ہے، لیکن جس بندے سے مانگنے کے حکم خدا نے دیا اس سے مانگنا مشکل تر ہے. تکبر ہے نا انسان کے اندر، اپنے بظاہر اپنے جیسا انسان سے مانگنا مشکل ہوتا ہے. ابا واستکبر، شیطان بھی یہی ہوا، تکبر کیا، کیوں میں آدم سے مانگوں؟ پیغمبر خدا کے بارے میں کیا کہا مشرکین نے،
इसको नबी बनाया है, एक आश कुरान को नाजिल कर दे अला रजुल मिन अल क़रियतैन अज़ीम, मक्के के वली ताइफ के अब्दुल्लाह है और ताइफ के इब्न मसूद, इन दोनों पर बड़े बड़े लोग थे दौलतमंद, इन पर कुरान नाजिल कर दे, यतीम पर कुरान नाजिल किया, यानी तस्लीम दर मुकाबले खुदा नहीं होता है। नबी और इमाम को मानना, वलीउल्लाह को मानना, खुदा जो हुक्म देता है उसका अमल करना, दर हकीकत तौहीद उसी में ज्यादा है, खुदा जो हुक्म देता है उस पर मैं अमल करता हूँ, इसमें ये तौहीद के खिलाफ नहीं है, जान तौहीद है, तौहीद के आला दर्जात है। तवस्सुल अर्ज के तौहीद के उसूल क्या हो, तौहीद दर इबादत इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, खुदाए सिर्फ तुझसे मदद चाहते। चौथी तौहीद ये है तौहीद अफआली, तौहीद रुबूबी, इस आलम में कोई काम, कोई भी काम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई हरकत, कोई ताकत इस आलम में नहीं है मगर अल्लाह के जरिए। इस आलम में तौहीद अफ़आली, तौहीद रुबूबी का माना यह है, इस आलम में जो कुछ होता है या खुदा का अमल है या खुदा के इज़्ज़त से अंजाम पाता है, या खुदा ही डायरेक्ट करता है या खुदा के इज़्ज़त से अंजाम देता है। इज़्ज़त दो किस्म के है, अभी मैं बोल रहा हूँ एक सच बोलता हूँ, सच बोलने के लिए खुदा के इज़्ज़त है, इज़्ज़त तशरीई यानी शरीयत में खुदा ने इजाज़त दी है कि आप सच बोलो, सच बोलने की तशरी अरबी जबान में कानून को कहते हैं, कानूनी तौर पर मुझे सच बोलने का हक है, ये हक किसने दिया है, खुदा ने दिया है। इज़्ज़त तकवीनी, हम जो भी कोई काम करते इंशाअल्लाह अगर खुदा चाहे, अगर खुदा की इज़्ज़त हो वही इज़्ज़त तकवीनी है। हज़रत ईसा जो मुर्दों को जिंदा करते थे भी इज़्ज़तिल्लाह, इज़्ज़त तकवीनी है, यानी खुदा ने जो ताकत दी है, खुदा ताकत न दे कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए अभी मैं एक जुमला सच बोला, तशरीई हुक्म है, तकवीनी भी इज़्ज़त है, यानी सच बोलने की ताकत खुदा ने मुझे दी है, जबान हिलती है, फिक्र काम कर रही है, आवाज़ निकल रही है, इसीलिए सच बोल सकता हूँ। इसी वक्त अगर मेरी जबान रुक जाए, फालिज गिर जाए, मौत आ जाए, जहन बिल्कुल खाली हो जाए इल्म से, अल्जाइमर तो देखा है ना कि इल्म से बिल्कुल जहन खाली हो जाए तो फिर नहीं बोल सकूँगा। तो मैं सच बोलने के लिए दो इज़्ज़त इलाही की हमें ज़रूरत है, एक तशरीई यानी खुदा शरअन इजाज़त दे, दूसरे तकवीनी यानी खुदा ताकत दे। बहुत से लोग इज़्ज़त तकवीनी में गलतफहमी में मुबतला होते हैं कि हज़रत ईसा को इज़्ज़त दिया, तो जाहिर ताकत दी थी तो हज़रत ईसा मुर्दों को जिंदा कर दे। खुदा ने तशरीई इज़्ज़त मुझे भी दिए है, आपको भी दिए है, आप चाहे मुर्दों को जिंदा करें, खुदा ने मना नहीं किया है। शरई लिहाज से, कानूनी लिहाज से हर इंसान को हक है मुर्दे को क्या करे, जिंदा करे, लेकिन तकवीनी इज़्ज़त ताकत किसको दी है, हमें नहीं दी है, हज़रत ईसा को ये ताकत दी है, हज़रत ईसा को ये ताकत दी है, हमें नहीं दी है। तकवीनन पानी पीने से आप सैराब हो जाते हैं, पानी में वो खसूसियत खुदा ने रखा है कि आपको सैराब करे, ये तकवीनी इज़्ज़त है। हवा सांस लेने से सैराब नहीं हो जाते, उसके पास वो सलाहियत नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा था इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, ये दूसरा वजह जो तकफीरी लोग इब्ने थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, बारिश बारिश में तकलीफ ना हो, थोड़ा सा आगे तशरीफ ला गए। तो इज़्ज़त तकवीनी यानी वो ताकत जो खुदा ने दी, उस ताकत में आम ताकत सबके पास है, लेकिन मुअज्जज़ाना ताकत अंबिया और अइमा के पास है, या जिसके पास जिसको खुदा देना
چاہتا ہے, آصف برقیہ کو خدا نے یہ طاقت دی وغیرہ.
تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ اس میں بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. ایاک نستعین کا معنی خدا صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں,
یہ ٹھیک ہے,
لیکن ابھی اگر ڈاکٹر میری بیماری کو شفا دیتا ہے, بیمار ہوں شفا نہیں پا رہا ہوں, کوئی جڑی بوٹی سے ایک دوائی بنائی گئی ہے وہ کھاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں, جڑی بوٹی کو یہ ذریعہ اپنی علاج کرانا کہ یہ شرک ہے, خدا سے مانگو,
نہیں, شرک نہیں, خدا نے یہ طاقت اس میں رکھی ہے, یعنی اس نے تکوینی علاج, یعنی خدا نے یہ صفت اس جڑی بوٹی میں رکھی ہے,
ڈاکٹر کو یہ علم دیا ہے کہ وہ ہماری بیماری کو سمجھ سکتا ہے. یعنی جب ہم یعنی اس عالم میں یہ ڈائریکٹ خدا کام کرتا ہے یا ان واسطوں کے ذریعے کرتا ہے جن کو خدا نے واسطہ بنایا, خدا نہ چاہتا یہ واسطہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. واسطوں کی اپنی عظمت ہے, حضرت عیسیٰ کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ مردے کو زندہ کرے, اس کو صلاحیت ہے خدا ان کو یہ طاقت دے دے, میرے پاس وہ طاقت وہ صلاحیت نہیں ہے, اس کے اپنی جگہ پر, لیکن دینے والا خدا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید افعالی جو عقائد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, توحید ربوبی اس کا دوسرا نام ہے, رب خدا رب ہے, یعنی کیا ہے, عالم میں مستقل کسی کے مدد کے بغیر کام کرنے والا صرف خدا ہے, توحید یعنی صرف خدا ہے, کسی سے مدد لیے بغیر عالم پر اثر انداز ہوتا ہے, غیر خدا کوئی بھی کام کرنا چاہے, حول یعنی حرکت, قوت طاقت, کوئی حرکت کرنا چاہے, کوئی طاقت کے اظہار کرنا چاہے خدا کی مدد سے کر سکتا ہے. یہ توحید چار قسم, البتہ قرآن میں اس سے توحید افعالی کے چھ سات قسم بنتا ہے, لیکن خلاصہ اس کے یہی, اس عالم میں کسی کی مدد کے بغیر مؤثر خدا کی ذات ہے, غیر خدا خدا کے مدد سے. مولا کیا فرماتے ہیں, خیبر میں دروازے کو اکھاڑا, ظاہر مولا بظاہر دیکھا جائے خدا سے ہٹ کر دیکھا جائے ایک انسان ہے, روٹی بھی آپ کی روٹی کیا تھی, فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ, اپنے جسم کی طاقت سے میں نے نہیں اکھاڑا ہے, خدا کی طاقت سے اکھاڑا ہے, ید اللہ ہے, عین اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, ٹھیک ہے, مظہر قدرت, ید اللہ کا معنی کہ مظہر قدرت خدا ہے, عین اللہ کا معنی کہ مظہر علم خدا ہے, جنب اللہ کا معنی وجہ اللہ کا معنی مظہر ذات خدا ہے, لیکن خدا سے ہے نا, خدا سے مربوط ہے, خدا سے لے رہے, خدا دے رہا ہے, البتہ ان میں وہ عظمت ہے جس کی وجہ سے لائق بن گئے ان احسانات کے. تو عرض یہ ہے کہ ایک ہی کہ ہمارے پاس عقائد ہے زیادہ, اس میں گفتگو نہیں کرتے ہیں. دوسرا احکام ہے, آپ جانتے ہیں احکام شرع, واجبات, محرمات, مستحبات, یہ دوسرا حصہ ہے شریعت کا, عقائد ہے احکام جس کا تعلق عمل سے, دو عمل سے جس کا تعلق ہے ظاہر ہے اس میں ہم جانتے فقہی کتابوں میں مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں, پر عمل سے جس کا تعلق ہے اگر وہ یقینی ہو, یعنی کیا, نماز, نماز اتنے یقینی ہے کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ضروریات دین کہتے ہیں, لیکن جہاں ضروریات دین نہیں ہے تو ظاہر ماہرین دین کی تقلید کرنا پڑے گا. دنیا میں آپ کیا کرتے ہیں, ہر میدان میں اس میدان کے ماہرین کی تقلید کرتے ہیں,
بیمار ہو جائے ڈاکٹر کی تکلیف کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اپنے جسم بھی اس کا حوالہ کرتے ہیں، اگر مکان بنا رہے ہیں انجینئر کی تکلیف کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، مکان بھی اس کا حوالہ کرتے ہیں، اگر عسکری مسائل ہیں تو عسکری ماہرین کی تکلیف کرتے ہیں، ملک کے حدود اور بارڈر کی حفاظت اس کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ انسانی معاشرے میں تقلید ہمگیر صفت ہے۔ تعجب ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے تقلید کے خلاف بولتے ہیں، تقلید کے بغیر آپ کی زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ کسی بھی لین میں دیکھیں، کچھ لین کے ماہرین کے بعد آپ مانتے ہیں۔ اگر شریعت میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ عادل ہونے کی شرط ہے، شیعہ ہونے کی شرط، کچھ شرائط زیادہ ہے یہاں تقلید کے لیے، لیکن تقلید ایک ہمگیر چیز ہے، تقلید کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی ہے۔ تو احکام دین میں تقلید کرنا ہے، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروہات، سب میں تیسرا اخلاق ہے۔ اخلاق ایک حوالے سے احکام میں آتا ہے، احکام یعنی جس کا تعلق عمل سے ہو وہ احکام میں آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، خود ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، شک نہیں ہے، ائمہ ہی کی تقلید کرنا ہے، لیکن ائمہ کے فرامین آپ کے پاس کیسے ہیں؟ مجتہدین ہماری نیابت کرتے ہیں، یعنی ائمہ کے قرآن و سنت سمجھنے کے لیے مجتہدین ہماری نیابت کرتے ہیں۔ مثلا آپ ویسے دوسرے ماہرین کے لیے اگر آپ کے لیے ممکن تھا آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر بن جائے تو کیوں دوسرے کے پاس جائے، خود اپنا کام خود کرے۔ دل کے ماہر بننا ممکن تھا، یعنی ہر لین میں ماہر بننا آپ کے لیے ممکن ہوتا تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کسی کتاب میں لکھا تھا کہ دنیاوی علوم کے لیے ماہر بننا چاہے تو 800 سال عمر کی ضرورت ہے، تو یہ کسی کے بس کے بعد نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم خود ماہر نہیں بن سکتے ہیں تو ماہرین کی تقلید کرتے ہیں۔ ماہرین در حقیقت ہم فہم دین کے لیے ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ آنکھوں کے اسپیشلسٹ در حقیقت آنکھیں سمجھنے کے لیے ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ظاہر تقلید معصومین کی ہی کرنی ہے، معصومین نے جو کچھ فرمایا ہے، قرآن اور سنت معصومین نے جو کچھ فرمایا ہے اسی کو ماننا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے، 12 علوم میں مہارت کی ضرورت ہے تاکہ معصومین کے فرامین سمجھ سکے۔ یہ اصل میں یہ اعتراضات لوگوں کی جہالت، کچھ لوگوں کے سیاسی مفادات کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ واضح مسئلہ ہے ہر میدان میں تقلید کی ضرورت ہے، یہ اپنی جگہ پر۔ اور تیسرا اخلاق، عرض کے اخلاق کا ایک حصہ احکام سے مربوط، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، وفا کرنا ہے، بے وفائی نہیں کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی ہے، امانت ادا کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ رہنا ہے، حسد نہیں کرنا ہے، بوک نہیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اخلاق اقدار، چاہے منفی چاہے مثبت۔ پھر یہ فقہ سے یا احکام سے کیوں جدا ہوا؟ یہ احکام میں شامل ہے لیکن عملاً جدا بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اخلاقیات کے لیے مشیر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے خود آپ کو ڈائریکٹ پیغام بھیجا ہے۔ مجتہد کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ تاکہ مجتہد کے ذریعے حکم اللہ سمجھ میں آ جائے۔ اخلاقیات عام طور پر اخلاقیات ایسے ہیں کہ خدا نے ڈائریکٹ آپ پر الہام کیا ہے، جس طرح ضروریات دین میں تقلید کی ضرورت نہیں، نماز مغرب 3 رکعت پڑھنی ہے، تقلید کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مجتہد کہے نہیں 4 پڑھو تو پھر اس کی تقلید نہیں کرنا ہے، وہ مجتہد ہی فاسق ہو جائے گا۔ ضروری ہے نا، یقینیات ہے، یقینیات کے خلاف کوئی بولے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسی جیسا اخلاقیات ہے۔ تو اخلاقیات اس لیے دو نقطے ہیں، واجبات محرمات مستحبات، یعنی واجبات پر ثواب ملے گا، محرمات پر گناہ ملے گا، مستحبات پر ثواب، مکروہات پر عذاب وغیرہ وغیرہ. لیکن اس نگاہ سے دیکھیں شریعت کا کیا حکم ہے. اخلاقیات حسن و قبول، حسین ہونا اور زشت ہونا، بدشکل ہونا، یعنی اخلاقیات کی وجہ سے انسان کی انسانیت حسین ہو جاتی ہے، اس کی انسانیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، حسن پیدا ہوتا ہے، اور برا اخلاق کی وجہ سے اس کی انسانیت بدشکل ہو جاتی ہے، جانور بن جاتا ہے. اسی لیے حسن قبح اخلاقیات میں کہتے ہیں یہ حسن ہے، یہ خوبصورت خلق ہے، یہ بدصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے. ایک نقطہ یہ، دوسرے کہ اس کو عقل سمجھتی ہے، حسن قبح کو عقل سمجھتی ہے. خدا نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے ذریعے انسان خود سمجھتا ہے کون سا اخلاق حسن ہے، کون سا اخلاق قبیح ہے. قرآن فرماتا ہے کیا سورہ والشمس میں، فألهمها فجورها وتقواها، خدا نے الہام کیا انسان کے نفس کے اوپر، الہام کیا یعنی یہ پیغام پہنچایا انسان کے نفس پر، الہام کیا یہ پیغام پہنچایا. فجورها گناہ کیا ہے، وتقواها تقوا کیا ہے. ان میں اخلاقیات سر فہرست ہے، اخلاقیات سر فہرست ہے الہامی علوم کے درمیان. خدا نے انسان پر الہام کیا ہے، ان الہامی علوم کے درمیان اخلاقیات سر فہرست ہے. تو اخلاقیات آپ دیکھ رہے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں جائے، ابھی وہاں برازیل کے جنگلوں میں آگ لگی ہے، کئی ملین کیا ہے کیا نام ہے کلو میٹر، یعنی پاکستان کے 6-7 برابر جنگل ہے، اس میں آگ لگی ہے، سب ڈر رہے ہیں کیا ہوگا. اس جنگلوں میں رہنے والے بھی اخلاق اقدار کو مانتے ہیں. پوری تاریخ میں سارے بشر جاہل عالم جیسے بھی وہ اخلاق اقدار کو مانتے ہیں. عمل نہ کرنا الگ بات ہے، سچ کو سب اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو سب برا سمجھتے ہیں، خیانت کو سب برا سمجھتے ہیں، اور امانت داری کو سب اچھا سمجھتے ہیں، ظلم کو سب برا سمجھتے ہیں، عدل کو سب اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ تین قسم کا اخلاق اقدار ہوا. اسی لیے نفس امارہ ہے ہمارے پاس، نفس لوامہ، نفس لوامہ وہی نفس ہے جو اخلاق کے محافظ ہے. خدا نے اسے نفس انسان کو عطا کیا ہے کہ وہ نفس انسان کے اخلاق کے محافظ ہے. انسان کے پاس ایک روح ہے، ایک نفس ہے، لیکن اس میں مختلف صفات ہے، اس میں مختلف مادی چاہتیں بھی ہیں، روحانی چاہتیں بھی ہیں، ان میں سے ایک اخلاقی چاہتے ہیں. نفس لوامہ انسان کے اندر جو ہے اگر اخلاق کے خلاف کوئی کام کرے اس کی ملامت کرتا ہے، اچھا عمل کو ترک کرے تو ملامت کرتا ہے. آپ دیکھیں امریکہ کے جس پائلٹ نے وہاں ہیروشیما میں ناگازاکی میں بم گرایا، ان میں سے ایک واپس آ کر پاگل ہو گیا. کیوں پاگل ہوا؟ اس کے اندر جو نفس لوامہ ہے، جو ضمیر ہے، اس نے ایسی سخت اس کی ملامت کی کہ برداشت نہیں کر سکا اور پاگل ہو گیا. ہم میں سے ہر ایک نے تجربہ کیا، جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم خود اپنے کو سزا دیتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں. تو یہ وہی الہام الہی ہے کہ خدا نے قباحت کا احساس دلایا ہے، اسی لیے اخلاق کے محافظ. ظاہر انسان کے پاس طاقت بہت ہے. امریکہ کے صدر اب تک بھی معذرت معافی مانگنے کی تیار نہیں، کہ ہم نے صحیح کام کیا، جاپان پر حملہ کیا. کوئی پاکستان کے سیاست مدار کہتا تھا میں گیا تھا جاپان تو کچھ علاقہ جہاں پر بم گرایا گیا ہے وہ اسی طرح سے برقرار ہے، برقرار امریکہ کے خرچے پر برقرار رکھا گیا. تو عام دیکھنے والا سوچتا ہے امریکہ کتنا نیک ہے، ابھی تک معافی نہیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کا باوجود کتنا نیک ہے کہ اپنے خرچے پر اپنے جرم کی نشانی کو برقرار رکھا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہدف نہیں، حقیقت میں ہدف یہ کہ دنیا کو ڈرانا ہے، ہم کو ناراض کرو گے یہ تمہاری انتظار میں ہے، ایک غیر مستقیم طریقے سے بالواسطہ طریقے سے ڈرانا بھی ہدف ہوتا ہے، جس اس منظر کو دیکھا ظاہر بیٹھ جائے گا. تو یہ تین اہم ہے، ان میں عرض کے اخلاق، کربلا کا ایک اہم ہدف اخلاق انسانی نابود ہو رہا تھا، یزیدیت کی وجہ سے اقدار نابود ہو رہے تھے. اب دیکھیں ٹرمپ کو، جب کہتے ہیں بھائی خاشقجی کو کیا کیا اس نے، جب کہتے ہیں یمن میں ظلم کر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تیل سستا ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اتنے اقدار سب کو نابود کر رہے ہیں، تیل سستا ہو رہا ہے. یا آپ دیکھیں وہاں امریکہ جیسا ملک دولت مند ملک ہے، اسلحہ کی فراوانی اور قانونی آزادی، اور ابھی مزید آزادی آج سے بڑھنا ہے، قانون لاگو ہو رہا ہے آج سے مزید آزادی اسلحہ اپنے ساتھ رکھنے کی. یہ کیوں، یہ تو ملک نابود ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے لوگوں کا، یہ پیسے کا ہونا ہے. تاجر ریپبلکن پارٹی کو جو تاجر پیسے دیتے وہ سب اسلحہ بنانے والے ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ اسلحہ کے خریدار خود امریکہ کے اندر، وہ رحم نہیں کرتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں پر بھی رحم نہیں کرتے مفادات کے وقت، یمنیوں پر رحم کریں گے کیونکہ کوئی توقع نہ رہ گئے. ہمارا اقبال نے مغرب کو بہت اچھا سمجھا تھا، اس نے کہا کہ دو نقطہ خوبصورت کہا اس نے، ایک یہ کہا دل شاہین بے سوزد بحر آن مرغی کے در چنگس، تم بیوقوف ہو، شاہین نے ایک پرندہ پکڑ لیا ہے اور تم سمجھتے ہو شاہین رحم کر کے پرندہ کو چھوڑ دے گا، نہیں، شاہین کا کام یہ ہے اس پرندے کو کھانا ہے، چھوڑے گے نہیں. مغربیوں کے ایسی مغرب امید غم گساری داری، اے وہ آدمی جو مغرب سے غم گساری کی امید رکھتا ہے، آپ کے غم میں شریک ہونے کا امید رکھتا ہے، یہ خیال خام ہے. دل شاہین بے سوزت بحر آن مرغی کے در چنگس، اس کے ہاتھ میں جو مرغ ہے اس پر دل سوزی کرے گا، اس کی فطرت یہ ہے، شاہین کی فطرت یہ ہے. مغرب والوں کا عقیدہ کیا ہے، مغرب میں اخلاق ختم ہے ان کے فلسفیانہ نظریے میں، کہتے ہیں کہ حق لینے کی چیز ہے، دینے کی چیز نہیں ہے. قدیم زمانے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا حق دینا ہے لینا نہیں، یعنی آپ کا حق کسی نے چھین لیا آخرت میں حساب کتاب ہوگا، عذاب ہوگی، دے دو، لینا نہیں، آپ کے رخسار پر مارے، دائیں طرف مارے تو بائیں رخسار کو پیش کرو، تحمل برداشت، یہ عیسائیت کی تعلیم تھی، ابھی بالکل 180 درجہ الٹ ہو گئے، یعنی حق لینا ہے دینا نہیں ہے، کیونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے، حساب کتاب پر یقین نہیں ہے، کیوں دے دے، جب آخرت پر حساب کتاب پر یقین نہیں ہے تو کیوں دے دے، آپ غیر منطقی ہے نا. اسی لیے واضح انسان کیا ہے، انسان میں حیوانیت ہے، اس کے حیوانیت کو لگام لگانے والا عقیدہ ہے، عقیدہ ختم ہو جائے کوئی لگام لگانے والا نہیں ہے. تو اسی لیے اقبال دوسرے شعر میں کہتا ہے گرز مکر غربیان باشی خبیر، روبہی بگذر و شیری پیشہ گیر، اگر مغرب والوں کے مکر سے آپ بخبر ہے تو لومڑی کا کام چھوڑ دو، لومڑی کا کام وہ آپ سے زیادہ چالاک ہے، وہ شیری پیشہ گیر، شیر بن جاؤ، شیر بن جاؤ، شیر بن جاؤ. مغرب والے شیر نہیں بن سکتے، آپ شیر بن سکتے، کیونکہ مغرب والے موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرنے والے شیر نہیں بن سکتے، آپ کو شہادت پر یقین ہے تو آپ شیر بن سکتے ہیں، لیکن مغرب والے روبہی میں بہت آگے ہیں. تو شہادت پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا آپ دیکھ رہے ہیں، مقاومت کے خلاف، ایران کے خلاف، حزب اللہ کے خلاف، یمن کے خلاف، کس کو استعمال کر رہے ہیں؟ تکفیریوں کو، یعنی شہادت پر یقین رکھنے والوں کو شہادت پر یقین رکھنے والوں کے خلاف استعمال کیا. جب تک بصیرت نہ ہو تو امت، کلمہ پڑھنے والی امت فرزند رسول کو قصد قربت کے ساتھ شہید کرتی ہے، کر چکی ہے، اب تو یہ معمولی باتیں ہیں اس کی نسبت میں. تو یہ اخلاقی اقدار کی یہی اہمیت ہے کہ کربلا کے اہم قیام کا ایک اہم وجہ بنو امیہ انسانی اقدار کو نابود کر رہا تھا، اسلامی اقدار کو نابود کر رہا تھا، اخلاق کو نابود کر رہا تھا. حسین نے یہ قیام کیا تاکہ گرتے ہوئے اخلاق کو بچائے. آپ خطبہ منا میں دیکھیں اتنی تمہیں دنیا پیاری لگتی ہے کہ سارے اقدار نابود ہو گئے، مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے، ظالمی کی تعریف ہو رہی ہے، مظلوم پر ظلم، ظالمی کی تعریف، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. تو اس ایسے موقع پر شہادت واحد رائے حل ہے. امام فرماتے اَلَا تَرَوْنَ إِلَى الْحَقِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاعَى لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا. شہادت کو آغوش سے لگانا زیادہ شائستہ ہے. ایسے اخلاق اقدار نابود ہو رہا تھا اسلام کا ایک اہم مقصد. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں مبعوث ہوا ہوں اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. پیغمبر کی سب سے بڑی تعریف قرآن میں کیا کرتا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے، یہ اخلاق مقام ہے. قرآن فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ. پیغمبر خدا کے رحمت کی وجہ سے لنت لہم. آپ نرم خو ہو گئے، نرم طبیعت کے مالک ہو گئے، اخلاق حسن کے مالک ہو گئے، لوگوں کے ساتھ بہت خوبصورت انداز پیش آتے. ولو کنت خوفا. اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، درشت خو ہوتے، جس سے بات کریں گے غصے سے بات کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا غصے سے بات کرتے ہیں، وہ ان سب کا دشمن ہو. غلیظ القلب، سنگدل ہوتے، لنفضوا من حولک. لوگ پراکندہ ہو جاتے. عزیز علیہ ما عنتم. پیغمبر اتنی محبت کرتے ہیں تم لوگوں سے کہ تمہاری مشکلات پیغمبر پر گران گزرتی ہیں. عزیز علیہ، پیغمبر پر گران گزرتی ہیں. ما عنتم، تمہاری مشقتیں. تو یہ اخلاق ہے. البتہ خدا ظاہر عرض کے اس عالم میں جو کچھ ہے خدا کی طرف سے، فبما رحمت من اللہ، خدا کی رحمت کی وجہ سے پیغمبر نرم ہو گئے. یہ جو ہمارے والدین ہم سے محبت کرتے ہیں، رحمت خدا کا ظہور ہے. والدین خدمت کرتے ہیں، عزیز و اقارب خدمت کرتے ہیں، انسانی معاشرے میں جو خوبیاں ہیں سب کے سب رحمت خدا کے آثار ہیں. یہ جو زمین زرخیز ہے رحمت خدا کے اظہار، یہ جو باران ہے رحمت خدا، سب کے سب رحمت خدا ہے. اور سب سے اعظم رحمت پیغمبر و آل پیغمبر. پیغمبر و آل پیغمبر اگر نہ ہوتے تو خلقت عالم کو کوئی فلسفہ نہیں تھا. فلسفہ نہ ہو تو خلق نہیں کرتا ہے. کوئی مقصد ہوتا ہے تب خلق کرتا ہے نا. فرض کریں ایک یونیورسٹی کوئی بناتا ہے، ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ نکلے. عالم کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ لیعبدون، خدا کی عبودیت ہے. عبودیت کے سر فہرست پر پہنچنے والے محمد و آل محمد. یونیورسٹی بنانے والا یونیورسٹی کا اساتذہ سے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے میں یونیورسٹی نہیں بناتا. وہ پوچھ گئے کس نے بنایا تھا؟ آپ نے، تعلیم کے لیے، لیکن آپ لوگ نہ ہوتے تو تعلیم ہو نہیں سکتی تھی. اسی طرح سے محمد و آل محمد نہ ہو تو کائنات کے کوئی شخص منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا تھا. یعنی اللہ مقصد خلقت تک پہنچنے والوں میں سر فہرست یعنی دوسروں کا موازنہ نہیں ہو سکتا ہے. پیغمبر اور آل پیغمبر اور انبیاء اور دوسروں کے ساتھ موازنہ کریں گے, موازنہ نہیں ہو سکتے. پہنچنے والوں میں سر فہرست اور دوسروں کو منزل تک پہنچانے والے بھی ہیں. اسی لیے آخری امام آنے تک آپ دیکھیں بشریت کو دیکھیے کتنے لوگ منزل مقصد تک پہنچ گئے. منزل مقصد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس منزل تک پوری تاریخ بشریت پر نظر دوڑائی کتنے لوگ پہنچے. اگر آخری امام آ کر عالم کو دین و بندگی خدا سے نہیں بھر دیں گے تو فلسفہ خلقت عملی نہیں ہو سکتا. امام زمانے کے ظہور کی ایک دلیل یہ بھی ہے, یہ آیت ہماری احادیث نے تشریح کی اس آیت کی کہ اگر امام نہیں آئیں گے تو فلسفہ خلقت عملی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ ابھی تک بہت کم بشر نے بندگی کے راستے کو اپنایا ہے. ایک دن ضرور آئے گا کہ پوری بشریت بندگی کے راستے کو اپنائے, پھر مقصد خلقت تک بشر پہنچ جاتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ آیت بھی ہماری احادیث نے اس کے مصداق کو امام قرار دیا ہے. خدا نے وعدہ کیا اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والوں کو, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین کے خلیفہ بنیں گے, زمین کے میں جانشین بنیں گے. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, ان کے دین کی حکومت ہوگی پوری زمین پر, پوری زمین پر ان کی حکومت ہوگی ان کے دین کی. يَعْبُدُونَنِي وَدِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اس دین کی حکومت ہوگی جس کو خدا نے دین مرتضی قرار دیا ہے. غدیر کے دن رضیت لکم الاسلام دینا, اس دین کی حکومت ہوگی. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, اس دن سب عبادت خدا کریں گے, کوئی مشرک نہیں رہے گا. اس آیت پر عمل کب ہوگا؟ اس وقت, اب تک عمل نہیں ہوا. اب دیکھیے دین کی حاکمیت پوری زمین پر ہو, خدا کی عبادت ہو, شرک نہ ہو, یہ کب تاریخ بشریت وجود میں آیا؟ بس ضرور ایک دن وجود میں آئے گا, وہی دن ہے جس دن قائم آل محمد ظاہر ہو جائے گا. لیکن یاد رکھے قائم آل محمد کب آئیں گے, آیت اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. وعد اللہ, خدا نے وعدے کیے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا, ایمان لانے والے اور عمل الصالحات, سارے اعمال صالح انجام دینے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ زمین کے خلیفہ بنیں گے اور ان کا دین زمین پر حاکم ہوگا اور پھر خدا کے بندگی ہوگی, شرک نہیں ہوگا. بس ہم سے ایک مطالبہ ہے, ایمان اور عمل صالح ہو. سسٹم ہے, قانون الہی, سنت الہی ہے. اگر آپ اس سنت کو عملی نہیں کریں گے امام بھی نہیں آئیں گے. وعد اللہ, وعدہ کس کے ساتھ؟ آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ الہی ہے, اس کو عملی کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے قدم بہ قدم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں, آہستہ صحیح لیکن بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن کچھ بھی نہیں تھا 40 سال پہلا, پھر ایران میں, پھر عراق میں, انشاءاللہ بحرین میں, انشاءاللہ یمن میں, انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیغام آگے بڑھتا چلا جائے گا, لیکن اس کی شرط یہی, آمنوا وعملوا الصالحات. تو اخلاقی عرض کے پیغمبر خدا نمونۂ اخلاق ہے ہمارے لیے, اسوۃ حسنہ ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یہ اخلاقی اقدار ابھی دنیا میں کہاں ہے؟ ہے دنیا میں اخلاقی اقدار؟ ہے, ایسی بات نہیں ہے. جتنی برائیاں ہیں اخلاقی اقدار کے نہ ہونے سے انسانی معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں اخلاق اقدار کے ایک نظریہ ہے دنیا میں، اخلاق سیاست کے تابع ہونا چاہیے یا سیاست اخلاق کے؟ مغرب والے کہتے ہیں کہ اخلاق سیاست کے تابع ہونا چاہیے، اگر آپ کے ملک کے مفاد نہ ہو ان اخلاق اقدار کو نظر انداز کرو، عملاً یہی ہو رہا ہے۔ اور مولا علی پر خود مسلمان، عام مسلمان اعتراض کرتے ہیں، علی کی حکومت اس لیے نہیں چلی کہ آپ نے اخلاق کو، دین کو حاکم قرار دیا سیاست پر، اسی لیے یہ نہیں چلی۔ لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ اخلاق سیاست اخلاق کے تابع ہونا چاہیے۔ علی فرماتے ہیں اگر سات اقالیم کی حکومت مجھے دی جائے تاکہ ایک چونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے چھین لوں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ یہ اخلاق کی حکومت، یہ دین کی حکومت ہے، سیاسی مقاصد کے لیے اقدار کو نابود نہیں کروں گا۔ میرے دل علی سے، علی کے محبت کی وجہ سے میرے دل چاہتا ہے کاش علی ان تمام سیاسی حربوں کو آزماتے جس کی وجہ سے معاویہ کامیاب ہوا، فرض کرے دوسرے حکمران کامیاب ہوئے، ہٹلر کامیاب ہوا، چنگیز مغل کامیاب ہوا، لیکن پھر علی نہ ہوتے۔ انسانیت ہار چکی تھی، حیوانیت جیت چکی تھی، علی نے انسانیت کو غلبہ عطا کیا، علی نے توحید کو غلبہ عطا کیا، علی نے اقدار کو زندہ کیا۔ اگر اسی سیاست کو اپناتے تو پھر علی نہ ہوتے۔ تو یہ ابھی تک ہمارے پاس یہ اقدار زندہ ہے، ان ہستیوں کی وجہ سے، انبیاء کی وجہ سے، ائمہ کی وجہ سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے جتنی برائیاں انسانی معاشرے میں ہیں اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے دنیا میں دیکھیے جتنا ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، سب کی وجہ کہ اخلاق کی فقدان ہے، کرپشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر، بین الاقوامی سطح پر جتنے غلط کام ہو رہا ہے اخلاق کے نہ ہونے سے۔ سکول میں ماسٹر اپنا کام صحیح نہیں کرتا ہے، ہسپتال میں ڈاکٹر اپنا کام صحیح نہیں کرتا ہے، شہر میں حکمراں اپنا کام صحیح نہیں کرتا ہے، مسجد میں مولانا اپنا کام صحیح نہیں کرتا ہے، یہ۔ لیکن جتنی خوبیاں اپنے بشری معاشرے میں ابھی تک برقرار ہے یا نہیں، خوبیاں نہ ہوتی تو یہ معاشرہ رہنے کا قابل نہ ہوتا۔ خوبیاں بھی اتنی ہیں، خوبیاں جب انسان کو تکلیف پہنچتی انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اس جمع میں اتنے لوگ ہیں، ایک آدمی اٹھ کر نازیبہ کوئی لفظ کرے سب اس کی طرف دیکھیں گے، شہر میں بھی دو آدمی لڑائی کرے تو سارے ٹی وی وغیرہ بیان کریں گے، لیکن پرامن کیا ہے، کروڑوں لوگ رہتے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے برائیاں بیان ہوتی ہیں لیکن خوبیاں اتنی زیادہ ہے۔ گھر میں دیکھیے محبت ہے، ایک کافر گھر میں بھی محبت ہے، والدین بچوں کی نسبت میں اخلاقی اقدار محفوظ، محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، وفاداری کے ساتھ پیش آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، احسان نہیں جتاتے ہیں، خیانت نہیں کرتے ہیں۔ گھر میں خیانت کے اسی دن سے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ گھر میں دوستوں کے درمیان بہت سی خوبیاں ہیں، کبھی خرابیاں بھی ہو لیکن خوبیاں بھی بہت، آپ گنیں گے تو خوبیاں بھی بہت۔ انسانی معاشرے میں آپ قلم لے کر جتنے مشکلات ہیں اس کو لکھیے، اس کا وجہ اخلاق سے دوری ہے، جتنی خوبیاں ہیں اس کا وجہ اخلاق سے نزدیک ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق اقدار کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے۔ بنونی کی یہی کوشش تھی اخلاق اقدار نابود ہو جائے۔ جب حضرت حانی آپ لائے گئے وہاں پر، شہید کر دیے گئے اور زخمی حالت میں تھے، ابھی تک جان تھی، ایک آدمی آ کر آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، عام آدمی، اسے کہا کسی نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں, تمہارے کیا ضرورت تھی کام کرنے کی, حکومت کے آدمی تو نہیں تھے, تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. اب شرمندہ ہو گیا, کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا اس کو زیادہ تکلیف ہو. اس حد تک گر چکے تھے وہ افراد جن کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا حکومت سے, وہ بھی ہانی کی جو کوفہ میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی. ہانی کی شخصیت جیسی کوئی شخصیت نہیں تھی کوفہ میں, اس شخصیت کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا اخلاقی لحاظ سے بہت سختی سے گر رہے تھے. کربلا نے مسلمانوں کو روکا, کہا کہاں جا رہے ہو, کس کے ساتھ جا رہے ہو, یہ کس طرح سے روکا؟ فرزند پیغمبر اس زمانے کے سب سے افضل ہستی کی قربانی, سب سے افضل سیدانیوں کے اسیری نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا. بنو امیہ جو تیزی کے ساتھ کفر کی طرف لے جا رہے تھے اسلامی معاشروں کو, ان کو روک دیا, مسلمانوں کو بیدار کر دیا, سب کو شرمندہ کر دیا. اسلام جو بچ گیا ہے انہیں قربانیوں کی وجہ سے, سابقہ ادیان نابود ہو گئے, اسلام بچ گیا کیونکہ حفظ اسلام کے انتظام کیا تھا. انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, یہ دونوں حافظ اسلام ہیں, قرآن کے بھی محافظ اہل بیت ہیں, ورنہ قرآن تو باقی رہتا لیکن قرآن کی تفسیر اموی تفسیر ہو جاتی. ایام محرم ہے, ایام غم ہے, تاریخ کے عظیم ترین قربانی, عظیم ترین نبی کے محبوب ترین نواسا حسین ابن علی کی شہادت کا ایام ہم منا رہے ہیں. اس کی مثال نہیں ملتی ہے. ظلم کی شدت کو آپ دیکھیے, ششماہ سے لے کر امام زمانہ, اور کس شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ شہید ہوئے, اس کو آپ دیکھیے. ان ہستیوں کے عظمت کو دیکھیے, مسلمانوں کی خیانت کو دیکھیے. اسی لیے یہ عزاداری کا سلسلہ برقرار ہے تاکہ دوبارہ یزیدیت کا اثر انسانوں پر نہ پڑے. کل یوم من عاشورا, ہر روز عاشورا, احساس کرو عاشورا جب زندہ ہے تو یزیدیت کھل کر سامنے نہیں آ سکتی. ہم جو عاشورا کو تمام تر آثار کے ساتھ لاتے, آپ دیکھتے ہیں یہ پنجہ ہے, یہ علم ہے, یہ سارے نشانیاں عاشور کے دن روایت میں جو کچھ میدان کربلا میں نظر آتا ہے وہ سب کیوں رکھا؟ تاکہ عاشورا ہو بے ہو ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں زندہ ہو جائے. جیسا تاریخ پڑھتے ہیں ویسا عاشورا زندہ ہو جائے تو زیادہ اثر کرتا. خود مولا کی معصوم ہے, قرآن کے متعدد آیات آپ کے شان میں ہے, سینکڑوں احادیث آپ کے شان میں ہے, پیغمبر کے کاندھے پر چڑھتے ہوئے دیکھنے والے صحابی ہیں, پیغمبر کی محبتوں کو دیکھتے ہیں, پیغمبر حسین کے جسم آدھار کے سر سے لے کر آپ کے جسم کے بعض روایات میں ناف تک یا آگے آپ کے جسم کے ذرہ ذرہ پر بوسہ دیتے تھے, سب تھے. اس کے بعد حسین نے فرمایا یہ ابا پیغمبر کی ابا ہے, یہ تلوار پیغمبر کی تلوار, یہ امامہ پیغمبر کی امامہ ہے, تاکہ مسلمان کچھ بیدار ہو جائے. بعض اوقات ظاہری چیزیں بیداری کے باعث بنتی ہیں نا. مسلمانوں نے آل محمد کا قتل عام کیا لیکن آپ دیکھتے ہیں بال شریف کو محفوظ رکھا, جوتا محفوظ رکھا, اب روایت صحیح بھی نہ ہو محفوظ رکھا. یہ چیزیں انسانوں کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں. حسین نے اسی لیے یاد دلایا میں پیغمبر کا نواسا ہوں, قرآن کے آیات اسلام کے تعلیم کے مطابق میں نے قیام کیا ہے, یہ پیغمبر کی نشانی ہے. جب ایک اہل کوفہ نے عرض کیا مولا آپ کیوں نکلے, فرمایا اے اخ العرب, اگر تم مدینہ ہمارے گھر پر ہمارے دولت سرا پر آتے تو میں تجھے دکھاتا, اس جگہ کو بھی دکھاتا جہاں پر جبرائیل آ کر بیٹھا کرتا تھا. آج محرم کی دوسری تاریخ, روایت میں ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو ریان میں شدید امام رضا کے خدمت میں پہنچا. امام نے پوچھا ریان، یہ محرم کا مہینہ داخل ہو گیا، تم نے روزہ رکھا ہے، پہلی تاریخ کو مستحب ہے؟ عرض کیا نہیں مولا. فرمایا ریان یاد رکھو، اس مہینے کے 10 تاریخ کو ایسی ہستیاں جانوروں کی طرح ذبح ہو گئی جن کی مثال نہ زمین پر نہیں ملتی تھی. امام فرماتے ہیں ابن ریان، اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو حسین پر گریا کرو، اس لیے کہ فرزندان پیغمبر اس طرح سے ذبح ہو گئے جس طرح سے جانور ذبح کیے نہ معلوم. امام اسی پر کیوں رکے؟ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں نا، اس کے بچوں کے سامنے ذبح نہیں کرتے. شریعت میں یہ حکم ہے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی، اس کے بچوں کے سامنے بھی ذبح نہیں کرنا ہے. جانور کو پیاسا اور بھوکا ذبح نہیں کرنا ہے. لیکن یہ شہداء کربلا آل محمد کی قسمت تھی، پیاسے شہید ہو گئے. 2 محرم کی تاریخ کو آل محمد سرزمین کربلا پر وارد ہوئے. امام کا بعض روایات کے مطابق امام کا گھوڑا آگے بڑھنے سے انکار کیا، دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، چوتھا گھوڑا، 7 گھوڑے تک لایا گیا، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. میرے خیال میں خدا بھی چاہتا ہے، امام بھی چاہتا ہے کہ اہل بیت اور اصحاب تیار ہو جائیں اس عظیم قربانی کے لیے. ورنہ امام مدینے سے خبر دیتے آئے لیکن ساتھیوں کو اس عظیم قربانی کے لیے تیار کرنا چاہتے. آپ نے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، دوسرے نے کہا نوئنوا، تیسرے نے شاطع فرات، کسی ایک نے کہا کربلا. امام گریا کرنے لگے، اعوذ من کرب و بلا، میرے غم اور مصائب اور مشکلات سے خدا کی درگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. فرمایا جوانو بہادرو، یہی پہ اترنا ہے، یہی پہ اپنی منزل گاہ بنانا ہے. ہاہنا محط رحالنا، ہاہنا منبح اطفالنا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے بچے ذبح ہو جائیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ناموس رسالت اسیر ہو جائے گی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے جوان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. جب خیمے لگائے گئے، خیمے لگانے سے پہلے مولا نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا، بنی اسد کے بزرگوں کو بلایا، 60,000 درہم دے کر کربلا کی زمین خرید لی. فرمایا یہاں پر 3 دن تک میری زیارت کے لیے آنے والے شیعان اہل بیت اور موالیان اہل بیت کی مہمانی کرنا ہے. اور بعض روایات میں یہاں تک فرمایا اگر ممکن ہو سکے ہماری شہادت کے بعد ہمیں دفن کرنا. آپ جانتے ہیں بنی اسد تو خوف کی وجہ سے بہت دور نکل گئے، لیکن جب بنی اشد اسد کی خواتین آئی، شہیدوں کی لاشوں پر نگاہ پڑی کہ بلا غسل کفن صحرائے کربلا میں لاشیں پڑی ہیں، ان پر خاکستر نے کفن کی شکل اختیار کیا ہے. واپس گئی بنی اسد، تم نے فرزند پیغمبر کی مدد نہیں کی، اب تو کم از کم دفن کرو، اگر تم نہیں کر سکتے ہو ہم عورتیں جاتی ہیں اور فرزندان پیغمبر کو دفن کر.
کتنے مظلوم امام فرزند پیغمبر ہیں، تین دن تک کربلا کی دردی ریت پر آپ کی لاش پڑی رہی، کوئی مسلمان دفن نہیں کر رہا ہے، سید سجاد پہنچا حسین نے خیمے لگانے کے بعد ایک خیمے کے اندر سارے بنی ہاشم کے آل محمد کے مرد اور عورت سب کو بلایا، آل علی کے 40 مرد تھے، 30 جوان، 10 چھوٹے بچے، 60 سیدانیاں تھی، پھر آل عقیل کو ملا کر کافی تعداد میں 120 سے زیادہ بنی ہاشم کے مرد اور عورت وہاں پر جمع ہو گئی۔ امام نے سب پر نگاہ ڈال کر رونے لگے، گریے کرنے لگے، کربلا کی سرزمین پر پہلی مجلس عزا قائم ہوئی۔ اور امام مقاتل لکھتے ہیں پتہ نہیں امام نے سب پر نظر ڈال کر کیوں رویا، شاید اہل بیت کے دلوں میں جو بے چینی تھی، چین ختم ہو گیا تھا، ان کو سکون دلانا چاہتے تھے یا یہ بتانا چاہتے تھے اہل بیت اس کے بعد رونا ہی رونا ہے۔ شاید وہ مجالس یاد آئی کہ ظہر عاشور حسین کے جاتے ہوئے حسین کے اطراف میں سیدانیاں جمع ہو گئی اور رونے لگی۔ پھر زلجنا جب واپس آیا سیدانیوں نے مجلس عزا قائم کیا، اور پھر یازدہم محرم کو شہیدوں کے لاش پر جا کر سیدانیاں بے اختیار گر جاتا۔
الا لعنت الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدایا تیری عظمت کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تو مجیب الدعوات ہے۔ خدایا عالم ہستی کے سب سے افضل ہستیاں محمد و آل محمد جن کو تو نے وسیلہ قرار دیا ہے، خدایا ان ہستیوں کی صدقے میں ہماری تمام حاجات شرعیہ کو قبول فرما، خدایا ان ہستیوں کے صدقے میں ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، شایان اہل بیت کے تمام مشکلات کو آسان فرما، مسلمان عالم کو متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ اہداف اور مقاصد کو عملی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ ہمارے مجاہدین کشمیر، فلسطین، لبنان، سوریہ، عراق، یمن، جہاں جہاں بھی اہل حق اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہو، خدایا اہل حق کی مدد فرما۔ خدایا ہمارے اسرا جہاں کہیں اسیر ہو، خصوصاً پاکستان میں جو اسرا بے گناہ زندانوں میں اسیر ہے، خدایا بحق اسرا کربلا، بحق اسیر بغداد ان کو جد جر رہائی عطا فرما۔ خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا پاکستان کو روز بے روز ترقی عطا فرما، خدایا پاک کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے، خدایا اس ظلم کو ختم کر کے ہندوستان کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام فرما۔ خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم انقلاب کی تعبیر اور مدد فرما۔ خدایا ہماری روزی میں برکت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ۔